یہ پرابلم ادبی اعتبار سے بھی، تو یہ جو ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہاں پر کچھ کوئی اور چیز نہیں. قرآن کریم نے کئی مقامات پر یہ اسلوب استعمال کیا ہے کہ زمین کو اسم سے پہلے لیکن اس کی ترکیب دوسری ہے. اللہ الذی ارسل رسولہ، الذی بھی یعنی جو کہ، اگر آپ ہوا کہ معنی زمین لیں کہ وہ اللہ جو کہ اپنے رسول کو بھیجتا ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ تقریباً یہ مطلب نکلتا ہے جیسے ہم اردو میں وہی کرتے ہیں، اس کی ترکیب الگ ہے. اگر یہ استعمال طریقہ استعمال ہوتا تو آیت کیسی ہونی چاہیے تھی کہ هو اللہ الذی احد السماء، یعنی یہاں پر یہ بات تقریباً یقینی ہو جاتی کہ ہوا بطور زمین استعمال ہوا. اگر اس آیت کی ترکیب یوں ہوتی کہ هو اللہ الذی احد السماء، کہ وہ اللہ کے جو کہ احد السماء ہے، ٹھیک بات بولت کے پاس ہے،
اللہ احد جی
اللہ احد ہے اور وہی اور وہ سمد ہے. لیکن اب یہ ادبی اعتبار سے بھی گڑبڑ لگ رہی ہے. اگر ہم اس کنواں کو زمین کے طور پہ لیں جو ہے تو وہاں پر دوسری ترکیبوں میں فٹ نہیں ہو رہی.
یہ بھی تو ہے نا،
اللہ پہلے آ گیا تو ہوا تو یہ تو صحیح ہے، یہ تو صحیح ہے کہ زمین بعد میں آنا چاہیے، اسم پہلے آنا چاہیے. جیسے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہوا سے شروع ہو رہی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پہلے آپ اسم لائے، اسم کی صفت بیان کی کہ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور ہوا وہ حی القیوم. تو یعنی کہ یہ جو ترکیب ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لغوی اعتبار سے بھی عجیب ہے، لغت کے اعتبار سے بھی عجیب ہے. هو اللہ احد، تو کیا ہے زمین؟ اگر علماء ادب کی تفسیر اس طریقے سے ہے کہ یہ ہوا ضمیر شان ہے، یعنی اس کی شان کو بیان کرتی ہے، اس کی ذات کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اور اس کی عظمت کیا ہے کہ وہ اللہ ہے، انہیں بندگی کے لائق ہے، احد ہے. تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی نے بیان کیا. اچھا میزان میں ایک عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میزان بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی تفسیر ہے، لیکن میزان بالکل عام لوگوں کے لیول پہ لکھی گئی. میزان میں علامہ طباطبائی کے علمی معیار کا تقریباً جھلک نہیں نظر آتی، انہوں نے اس سے بہت نیچے آگے لکھی عوام کی سطح پر، لیکن وہ بھی بدقسمتی ہم لوگوں کو بہت مشکل ہے. احد اور واحد دونوں کا جمع، دونوں کا مصدر ایک ہے، وٹ دس اکائی سے احد بھی ہے اور واحد بھی ہے. بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں احد کیوں ہے واحد کیوں نہیں ہے. احدیت وہ ہے کہ جسے جو ناقابل ناقابل تقسیم ہے اور اس میں کسی دوئی کا تصور نہیں. واحد وہ ہے کہ جس کے بعد دو کا تصور آتا ہے، یعنی اللہ کے لیے واحد بھی ہے احد بھی ہے، هو اللہ الواحد القہار یہ بھی. لیکن خود اس جو سورہ اخلاص جو ہے یہ پیک ہے توحید مان کے، توحید کے اعتبار سے قل هو اللہ احد، جو میں نے کل آپ کے سامنے لکھا تھا نا، احد کے کیا معنی؟ ہر اعتبار سے ناقابل تقسیم، یعنی ایسا ایک کہ جو نہ عدد کے میں جس کا کوئی دوسرا ہو، نہ اسے آپ کسی فارمولے سے تقسیم کر سکیں، نہ اسے مختلف اجزاء سے مل کر بنا سکیں، نہ اپنے تصور میں اس کو قابل تقسیم قرار دے سکیں. یہ احد ہے، تو وہ احد ہے. اور اسے علماء لغت میں کیا کہتے ہیں؟ وحدت میں مبالغہ، مبالغہ در وحدت احدیت. اور پھر اس کے بعد سماعت پر واپسی ہو. ابھی اس پر ڈیمانڈ صرف ہوا, پتہ نہیں میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں, وقت اتنا ملے گا مجھے. پھر وہ چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ وہ شخص کے جو سالک سبیل معرفت ہے, اب یہ بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو صحیح, یعنی کہ وہ تفسیر کیا تھی جو اہل لغت کی تھی, ہم وہاں تک بھی نہیں, ہم وہاں تک بھی نہیں, وہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے, جو کہ ادبی اعتبار سے جو بات سمجھ میں آنا چاہیے لغوی وہ بھی نہیں سمجھ رہے. اے سالک سبیل معرفت و توحید, اور وہ شخص کہ جو تنزیہ اور تجرید, کوئی اصطلاح ہے لیکن وہی چیزیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تنزیہ کا کیا مطلب؟ کہ خدا سے صفات کی نفی کرتے ہوئے بلند ہونے والا, یعنی وہ شخص کہ جو توحید کے رستے کا مسافر ہے, وہ کیا ہے کہ اپنی بندگی کو کمال پر پہنچا کر کثرت صفات کی نفی کرتے ہوئے بلند ہونا ہوتا ہے. اس کو کیا کہا؟ تنزیہ و تجرید, یعنی خدا کو قابل منزہ اور قابل تجرب. وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا کی ذات ہر قسم کی تجلی سے مبرہ ہے اور ہر قسم کے اشارے اور رسم اور صفت اور اسم سے بالاتر ہے. ذات حقیقت, کوئی آئینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ذات خدا کی تجلی نظر آتی ہے. اہل معرفت کی امیدوں کا ہاتھ اس کی کبریائی کے دامن سے کھوتا ہے, اور سلوک کے اصحاب قلوب کے پیر اس کی بارگاہ وصول تک پہنچنے سے قاصر ہیں. اور جو کامل اولیاء ہیں اور اصحاب سر کی انتہا ہے, ان کی صدا ہے ما عبدنا کا, جو ہمیں کہا ہے. اور جو سر حلقہ اہل معرفت ہے اور امیر اصحاب توحید ہے, وہ اس مقام پر جب پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کمال الاخلاص نفی الصفات عام. یہ خود بار بار علماء اور عرفاء کی گفتگو میں ہے. اور سید الساجدین اس مقام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں, ولت فی کفوا و تفسخت دون عقل لہوت, یعنی کہ تجھ میں پہنچ کر صفات گم ہو جاتی ہیں. کہ جب آپ اس میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, صفات گم ہوتی چلی جاتی ہیں, حقیقت کی تجلی شدت پکڑتی ہے, اور جتنا اس سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنی حقیقت کی معرفت, حقیقت کی احساس کمزور ہوتا جاتا ہے, اسماء صفات کی کثرت بڑھتی جاتی ہے. تو امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب تجھ تک ہم پہنچتے ہیں, تیری جانب سفر کرتے ہیں, تو صفات گم ہو جاتی ہیں, اور جتنی بھی تیری تعریفیں ہیں وہ سب فسخ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہ ہمیں نہ اشارہ باقی رہتا ہے, نہ اسم نہ رسم نہ لفظ, بلکہ صرف اور صرف ایک عالم تخیل. اس مقدمے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہوا اشارہ ہے اس مقام کا کہ جس کا تعلق ذات سے ہے. ہوا کا تعلق کس سے ہے؟ ذات سے. اس لیے ہوا اس میں ذاتی ہے, اور اللہ اشارہ ہے اس مقام کا کہ جہاں پر تمام اسماء جمع ہو جاتے ہیں, اور احد اشارہ ہے, احد جو ہے حقیقتا وہ اسم اعظم ہے کہ جہاں پر تمام اسماء مل کر ایک حقیقت بن جاتا ہے, یعنی کہ جس میں جہاں پر خدا کی صفات ناقابل تقسیم ہوتی ہیں, الگ الگ نظر نہیں آتی. شاید ہوا لفظ ہوا اشارہ ہے مقام ذات کی طرف, یہ اشارہ غیبی ہے اور اشارہ ہے مجهول کی جانب. بس ذات مجهول مطلق ہے. دیکھیں میں نے ایک لفظ اپنی طرف سے بیان کیا, ذات مجهول مطلق. مجهول مطلق کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مجهول مطلق یعنی وہ ہستی وہ حقیقت کہ جس کے بارے میں ہمیشہ جاہل رہا جائے گا. نفس میں نے آپ سے کہا تھا کہ نفس مجهول ہے, یعنی ابھی ہم اس کی حقیقت کے بارے میں جاہل ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس کو حقیقت کو پہچان لیں. لیکن ذات خداوندی مجهول مطلق ہے اور اس مقام ذات کے حوالے سے جو اسم ہے وہ اسم ہوا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ لغت کے اعتبار سے ہوا اللہ احد کی ترکیب عجیب ہے کہ کئی جگہوں پر یہ آیا ہے کہ ہوا پہلے آیا لیکن اس کے ساتھ الذی بھی آیا ہے, الذی اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے. یہی عجیب و غریب انداز بیان ہے سورہ حشر کے اندر ہوا اللہ, وہاں پر الذی ہے یا نہیں, ہوا اللہ لا الہ الا ہوا الذی نہیں, ہوا اللہ لا الہ الا ہوا. اب سے آگے بڑھ کے کیونکہ اصل میں بھی آپ کو جو سنانا ہے وہ بہت اہم. دوسری کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے انسان و قرآن, آیت اللہ حسن زادہ عمری کی کتاب. اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے حوالے سے, ابھی میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے لیلۃ البدر میں دیکھا جناب حضر کو, انہوں نے کہا کہ یا علی آپ کیا پڑھیں, یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا, آپ یہ پڑھیے, آپ اگر آپ اپنے دشمن پر غلبہ پانا چاہتے ہیں. اور اس دن کلمات کو حضور پاک نے اس میں اعظم قرار دیا. یہاں یہ بیان فرماتے ہیں آپ احسن زادہ آدمی کہ اس حدیث شریف اور اس سے ملتی جلتی دوسری احادیث میں کلمہ مبارک ہوا منادی ہے, یعنی اس سے پہلے یا آ رہا ہے یا, اور لغت میں ضمیر کبھی بھی منادی نہیں ہوتا, صحیح, یعنی ضمیر یا وہ یہ تھوڑی کہ کیا کرو یہ یا وہی یا حرف ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی کو پکارتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا علی, ایسے میں تو یعنی حرف ندا کس سے پہلے آئے گا, اسم سے پہلے آئے گا, ضمیر سے پہلے کبھی نہیں آئے گا. تو کیا ہے یہ یا ہوا, کس بات کا ثبوت ہے یہ, ہوا کس سے میں ضمیر نہیں ہے جب خدا کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے, جی یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں یا ہوا تو ضمیر تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس میں آگے چل کے اس کو ایک بڑا خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ یا ہوا جو حرف ندا ہے جو ضمیر سے پہلے آیا ہے یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ ہوا اسم ہے اسماء الہیہ میں سے کہ جس کا مسمہ یعنی جس کا اسم ہے وہ ہویت مطلقہ ہے اور ذات اقدس ہے. یعنی ہوا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے, ذات, ہوا اسم ذات ہے. یہ تعبیر ورفا اولیاء ہوتا ہے, لغت نہیں ہے, لغت نہیں ہے, میں نے اسی لیے آپ کو لغت کے بھی معنی بیان کر دیا. ہوا جو ہے اس میں ذات ہے, جو مقام ذات کو بیان کرتا ہے. اب یہ جملہ سنیے, یہ بہت خوبصورت جملہ ہے, شے نہیں کہ جملہ شریف یا ہوا یا من لا اللہ ہوا الا ہوا سخن کسے است کہ خود پدر محبوسر
سبحان,
یعنی کہ یہ جملہ کس کا ہے, علی علیہ السلام کی زبان سے صادر ہوا ہے کہ جو خود عربی کی لغت اور صرف و نحو کے بانی ہیں. تو یعنی کہ میں اور آپ زبان کی غلطی کرتے ہیں تو مان بھی لیا جائے, لیکن یہ جو زبان بظاہر زبان کی غلطی ہے یا ہوا, لیکن یہ کس سے صادر ہو رہی ہے کہ جو خود بانی ہے سرپن ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہوا اس زمین پر. یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہا ہویت हुवैयत मुतलका है, ये इन्ना अंजल नाहों की हे भी इसी हुआ को रिप्रेजेंट करती है कि इन्ना अंजल नाहों में जो ये हे है ये वही मकाम में हुआ है कि जहां से कुरान नाज़िल हुआ। इन्ना अंजल नाहों की लैलतुल क़द्र, ये वो उस वो मकाम में हुवैयत मुतलका है कि जहां से कुरान चला है बसूरत तजल्ली और सूरत किताबी और लफ्जी में हमारे हाथों में है। तजल्ली का आपके जहनों में महफूज है कि बसूरत तजल्ली, लेकिन किस मकाम से नाजिल हुआ है? मकाम हुवैयत से नाजिल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु की हे इसके हुआ की हे से कनेक्ट, ठीक है। ये हाँ भाई असल जलानी का बहन, और सबसे ज्यादा मुस्तना खुद आइम्मा ताहिर अलैहिस्सलाम। अब मैं वो आपको पढ़ देता हूँ। ये जो किताब मेरे हाथ में है ये तौहीद के मारिफ पर समझ लीजिए कि कलीदी किताब है। तौहीद शेख सुदूक, शेख सुदूक इब्ने बाबा उम्मी, उन्होंने ये बात लिखी कि मैं अपने जमाने में इस चीज को देख रहा हूं कि तौहीद के हवाले से लोगों के ईमान बड़े खराब हो गए। ये सोचिए वो जमाने की बात, यानी कि इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत के महल 50 है ना, ये जमाना होता है 50-60 साल का दौर, कि तौहीद के हवाले से मैं देख रहा हूं कि लोगों के कंसेप्ट तो उन्होंने बेचारे ने, और उस जमाने में क्योंकि वो दौर बिल्कुल आइमा के दौर से मुतसिल था, शेख मुफीद का दौर हो, शेख सुदूक का दौर हो, सैयद मुर्तजा सैयद रजी का दौर हो, ये बिल्कुल इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत के साथ का दौर। तो उस जमाने में उलमा जो थे वो खुद अपना कलाम लिखते ही नहीं थे तकरीबन, बल्कि वो जो भी करते थे वो सब का सब इमाम का कलाम लेके सामने रहते थे। यानी आप देखें उनकी खुद तसानीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इमाली आप उठा लें शेख मुफी, इमाली शेख सुदूक, सिर्फ और सिर्फ रिवायत है। इमाली जैसे मैंने सुना है कि ये वो मजालिस का मजमुआ है जो शेख सुदूक वहां पढ़ा करते थे। यानी हम जैसे कहते हैं ना कि मजालिस का मजमुआ, एक मजमे में जो मजलिस पढ़ रहे हैं आप भी लिख देते हैं, रशीद तलावी साहब की वजह से, लखन साहब की वजह से, कि ये माली जो है ये हकीकतन शेख सुदूक और शेख मुफीद की मजालिस का मजमू है, सिर्फ रिवायत है।
ये इमला से शेख माली शायद ये बाउदी साहब ने लिखा चुकी इमला से जो इमला बयान
किया जी, यानी कि वो मजालिस जी जो पढ़ रहे थे मजमू, सिर्फ रिवायत है। उन्होंने अखबार रजा ये भी शेख सुदूक में बहुत खूबसूरत इमाम है, सिर्फ इमाम रजा अलैहि सलाम के अखबार हदीस उन्होंने इन उलमा ने अपना लिखी नहीं तकरीबन शुरू में जो उलमा, सिर्फ एक किताब आपको मिलेगी इत्तेफादिया के नाम से अपनी पत्नी कि वो भी उन्होंने महसूस किया कि हमारे दौर में अकायद में गड़बड़ हो रही है, तो इस एक इत्तेफादिया के नाम से लिखी किताब है जिसमें अकायद मिल्लत इमामिया को बयान किया और तकरीबन कुछ भी नहीं। तो तौहीद वो किताब है कि जिसको हर आलम रेफर करता है, इसकी रिवायत तौहीद शेख सुदूक मुस्तनद तरीन और मशहूर तरीन किताब है जिसमें रिवायात और अहादीस मबनी पर तौहीद को जमा किया गया। फारसी तर्जुमा है सर, असल तो अरबी है,
उर्दू नहीं है,
उर्दू मुझे पता नहीं चलता,
उर्दू में आ गए
क्योंकि उर्दू से मैं असल में डर गया हूँ तर्जुमे से, मैंने काफ़ी पहले से तय किया था इसलिए मुझे उर्दू का पता नहीं लगता। इसमें एक चैप्टर है जिसमें बाकायदा किसी तफसीर के हवाले से बात की है, सूरह इख़लास की तफसीर के हवाले से पहली हदीस। इसकी जाहिर है कि हम कोई इल्मी बहस नहीं कर रहे कि मैं सारी सनदें 10-15 आपके सामने पढ़ूं। आखिर यह है कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा गया खुदा के कौल की कौल की कौल अल्लाह तबारक व तआला कुल हुवल्लाहु अहद, क्या मतलब है इसका? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा गया इसका क्या मतलब, इमाम ने फरमाया कुल। मैंने इसलिए नहीं बयान किया था कि कुल की तशरीह जबान इमाम से बयान की जाए, बहुत बेहतर है। अज़हिर मा औहैना इलैका وَنَبَّأْنَاكَ بِهِ بِتَحْلِيفِ الْحُرُوفِ الَّتِي قَرَأْنَاهَا لَكَ، اے وہ ہستی کہ جس کی طرف ہم نے وحی کی اور جس کی جانب ہم نے خبر کو پہنچایا حروف کے مجموعے کی وجہ سے، کہہ رہے ہیں وہ ہستی کہ جو میری وحی کا مرکز ہے اور وہ ہستی ہے کہ جس تک میری خبر پہنچتی ہے، کس طریقے سے اس کو نشر کرو، وہ حروف جو ہم نے تمہاری جانب تم تک پہنچا دیا، ان حروف کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بات بتا دو. پل کا مطلب یہ ہے لیہتدی بہا من القى السمع وهو شهید، تاکہ تیرا قول اس کے لیے ہدایت بن جائے جو سماعت رکھتا ہے اور جو شہید ہے. تو اگر ہمیں سورہ اخلاص نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی غلط مطلب نہیں، ہم کہاں پہنچے مرتبہ شہادت لمن کان لہ قلب، خود قرآن کی آیت ہے کہ یہ ہم نے قرآن کس کے لیے نازل کیا، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے قلب ہے جس کے قلب کی آنکھیں اندھی نہیں ہو گئی، او القى السمع، سماعت کا بوجھ نہیں ہے، وہ شہید اور وہ گواہ ہے حقیقت پر، میں نے حقیقت کو جانتا پہچانتا ہے. جیسے بھائی اب آپ کیوں سمجھیں گے، اس لیے کہ میں نے آپ لوگوں سے جو تھوڑی سی تشریح پوچھی کس لیے پوچھی، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اجمالاً حقیقت سے واقف ہیں، آپ کسی نہ کسی ایک لیول پر کسی نہ کسی لیول پر حقیقت سے کنیکٹ ہیں، اس لیے آپ کو اب آگے کی بات سمجھانا ممکن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس حقیقت سے ہی بے خبر ہوتے تو پھر یہ ساری باتیں آپ کے لیے بالکل ضائع ہوتی. تو کس کے لیے تیرا کلام، تیرے حروف کس کے لیے ہدایت بن جائے، او القى السمع وهو شهيد، وهو اسم مقنع، اب یہ قول امام ہوا کیا ہے، اسم مقنوع، اس مخنو میم کاف نام نون واو نون، قرآن کی کتاب مخنون میں مخنون کیا مطلب ہے کہ وہ چیز جو انتہائی پوشیدگی ہے، ایسے خفیہ طور پر ہو کہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، لوگوں کی نظر ان کے وہم ان کے خیال ان کے تصور سے پالا کر. تو ہوا کیا ہے، یہ اس میں مخنون ہے، مشار الی غائب، اور اشارہ کرتا ہے غائب کی طرف. فلحاء تنبیہ علی معنی ثابت، ہوا کی جو ہا ہے یہ متوجہ کراتی ہے ثابت کے معنی کی اوپر. لکھو اس کو، لکھو
کل کر لیں اس کو، جو سیچوریٹ ہو گیا
ٹھیک
سمجھ نہیں آ رہا.
ٹھیک اچھا اب ہم اس جگہ پر آ گئے تو بہرحال اس ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ اب جو یہ ساری باتیں ہیں یہ خود قول امام، یعنی کہ اب یہ نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بزرگ عالم نے یہ بات بیان کر دی، فلاں نے بیان کر دی، اب جو یہ تفسیر و تشریح یہ خود قول امام کے مطابق.